الشياطين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين واللعنة اللائمة ولا قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوا على النبي. تمام تعریفیں خالق کلام کے لیے اور تمام ہدیے درود و سلام صاحبان وجہ خلقت کلام کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا من حسین علیہ السلام و جعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بفقرہی مأولیہی الامام المہدی من آل محمد. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. اے خدا، ہمیں نام حسین کی عزت عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرش اعلی سرکار امام مشتبہ شب جمعۃ المبارک، سامعین گرامی قدر، واجب الاحترام صاحبان علم و ادب، خدمت معظم میں ایک طالب علم کی حیثیت دیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر کہ بارگاہ مشتبہ میں ایک حرف بھی اگر شرف قبولیت پا جائے تو واقعاً شہزادی کونین کی رضا ہم سب کو نصیب ہو جائے. اس طرح سرکار سید الشہداء کی محبت بالکل اسی طریقے سے بغیر کسی کم و کاست کے سرکار امام مشتبہ کی محبت لازم ہے صاحبان ایمان کے لیے. اور اگر کوئی کوتاہی خیال کی جا رہی ہو تو انسان کو چاہیے کوتاہی کا ازالہ کرے. شب جمعہ کاش کے مدینہ منورہ میں گزارتے اور سرکار سید الشہداء کی سنت پہ عمل کرتے. آپ نے یہ بات تو سنی ہمیشہ کہ شب جمعہ کربلا مولا میں گزارتے. آج ہم دعا مانگ رہے ہیں اس عشرے میں کہ کاش کے شب جمعہ مدینہ منورہ میں گزارتے. مدینہ منورہ میں گزارنے کا مقصد سنت سرکار سید الشہداء پہ عمل کرنا. امام کی کیا وہ خاص سنت ہے جو شب جمعہ سے منسوب ہے؟ تصور کیجئے ساری دنیا شب جمعہ منانے کے لیے کربلا جاتی ہو اور سرکار سید الشہداء شب جمعہ منانے کے لیے امام حسن مشتبہ کی قبر پر آتے. جب تک مدینہ منورہ میں رہے ظاہراً اپنے وجود ظاہری کے ساتھ سنت سرکار سید الشہداء رہی کہ ویسے تو ہر روز جاتے تھے، صبح اور شام قبر امام مجتبیٰ پر مولا حسین کی آمد ہوا کرتی تھی، لیکن خاص شب جمعہ، خاص شب جمعہ، تو چونکہ شب جمعہ بھی ہے، عشرہ مجتبیٰ بھی ہے، سرکار سید الشہداء کے ماتمدار بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ دعا مانگے کہ خدا ہمیں سنت مولا حسین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعاً ٹوٹی ہوئی قبر مجتبیٰ انتظار میں ہے کہ کوئی فاتحہ خوانی کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے، کاش کہ کوئی پرسہ پیش کرنے کے لیے چلا ہے. اس دعا کے ساتھ آئیے کچھ حالات و واقعات شام کے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو بیان ہو رہے ہیں، اور بہرحال جتنا ممکن ہو سکے گا اتنا یہاں بیان ہوں گے، انشاءاللہ پھر کسی اور وقت کے لیے ان مسائل کو اٹھا رکھیں گے جو مخصوص ہیں شیعان اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے. خالی ایک جملہ، کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ دشمن کتنا ہوشیار ہے، ہم نے سمجھا شاید دشمن بہت بے وقوف ہے، ہم نے راستہ بند کیا وہ چلا جائے گا، ہم نے لگا دیے بیریئر چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے، دشمن جاتا نہیں ہے، دشمن کے راستے اگر بند کر دو گے دشمن لبادہ بدل کے آئے گا، اور ایسے بدل کے آئے گا کہ دشمن بن کر نہیں آئے گا، دوست بن کر آئے گا. آئیے ایک مثال آپ کی خدمت میں. سرزمین عراق، صدام، سرزمین عراق پر یہ صدام کیسے پیدا ہو گیا؟ سرزمین عراق پر صاحبان ایمان کی بہت بڑی تعداد، اور ایسے مولائی اور ایسے ماتمی رہتے ہیں کہ کیا کوئی مولائی اور ماتمی آپ کے یہاں پر ہوگا؟ بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، دلیل ہے. ہم نے دیکھا کہ جلوس روز عاشور ہو، روز نو محرم ہو، روز آٹھ محرم ہو، ماتمدار کہاں سے واپس چلے آتے ہیں، مڑ کر شبیہ تابوت کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں. عراق کے مومنین ایک سلام پیش کرنے کے لیے، ایک سلام صرف، بغداد سے، بصرہ سے 800 کلومیٹر، بصرہ کربلا سے، بغداد سے تقریباً 100 کلومیٹر، کربلا سے کوفے کا فاصلہ 85 کلومیٹر، اور کہاں کہاں سے چلے آتے پورے عراق سے، ایک سلام پیش کرنے کے لیے خالی، ایک سلام. اور اگر باہر کے لوگ بالکل نہ پہنچیں عراق میں، تب بھی سرکار سید الشہداء کا چہلم ہو، روز عاشور ہو، روز عرفہ ہو، صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد، تو چاہے باہر سے کوئی بھی نہ آئے، خود عراق کے رہنے والے. صدام پیدا کیسے ہو گیا؟ تو آئیے صدام کی پیدائش پر غور کرنے کے لیے، اور پھر امام مجتبیٰ کے زمانے میں حاکم شام نے سرزمین شام پر 50 سال حکومت کی ہے، اور 50 سال کی حکومت میں اس کا رویہ کیا تھا کہ مولا کائنات کے دشمن پیدا ہو رہے تھے. صدام کے پیدائش کے اعتبار سے عراق کے حالات کیا تھے تو صدام پیدا ہو گیا، تاکہ ان حالات کو دیکھ کر آج ہم پہچانیں کہ کس طرح سے کارروائیاں ہوتی ہیں. زمانہ آیت اللہ العظمیٰ آغاز سید محسن الحکیم کا، اور ان سے متصل زمانہ آغائے نائنی آیت اللہ خوئی کے استاد، اور ایسے میں سرزمین عراق پر کچھ گورے افراد نے سماجی کام کے نام سے، سماجیات کے اعتبار سے اسکول قائم کیے تھے، اس کو آج ہم نام لیتے ہیں این جی اوز. یہ یو این او کے تحت چلیں، ریڈ کراس کے تحت چلیں، یا کسی اور تنظیم کے نام سے چلیں، این جی اوز اسکول قائم کیے تھے. اسکول قائم کہاں کیے؟ شہروں میں تو اسکول پہلے ہی موجود تھے، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں، گاؤں دیہاتوں میں جا کر اسکول قائم کیے، اور اسکول قائم کرنے کے بعد عراقی بچوں کو انگریزی پڑھانے کی طرف راغب کیا گیا، حالانکہ بالکل اسی زمانے میں اس کے پیرلل بالکل مقابل متوازن آیت اللہ محسن الحکیم اور ان سے پہلے آیت اللہ عینی بہت زیادہ سرمایہ خرچ کرتے ہوئے صاحبان ایمان کے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا، لیکن ایک مثال ہے نا، سوچتے ہیں یہ مولانا کیا پڑھائیں گے، کیا نظام چلائیں گے، یہ مرجے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کر سکیں گے، وہ پڑھائے گا جو کیپ لگا کر آیا ہے، جو داڑھی مونڈ کر آیا ہے، ہاں انگریز گورا عیسائی وہ پڑھائے گا، ایک عام سی بات ہے کہ کون پڑھائے گا، مذہبی اسکول میں انگلش تو لوگ نہیں مانے، بڑے زور و شور سے ایڈمیشن ہوا اور کارروائی اس پر یہ ہوئی کہ خالی پڑھاتے نہیں تھے بلکہ دن کا کھانا بھی بچوں کو دیتے تھے، بہت غور کیجیے گا، دن کا کھانا، ایک وقت کا کھانا، صبح سے شام تک بچہ رہے گا فل ڈے اسکول، پڑھائیں گے انگریزی اور کھانا بھی کھلائیں گے، اور کھانا بھی عمدہ کھلائیں گے، ایسا نہیں ہے، عراق میں بہت سارے پھل ہوتے ہیں اور ان پھلوں میں خاص پھل شاید بہت کم پایا جاتا ہے، اس کا نام ہے ایپل یعنی سیب، آتا ہے تو باہر سے، ہوتا ہے تو بہت کم، اور وہ تمام بچوں میں روز بانٹا جاتا ہے، اسکول کے بچوں میں غیر مسلم عیسائی این جی اوز یا گورے لوگوں نے روز بانٹا، اور کیسے بانٹا، شیعہ بچے، مومن بچے، اسکول، نظام، تعلیم، بچے سے کہتے تھے یہ سیب رکھا ہے ٹیبل پر، ہاں یہ رکھا ہوا، ٹیچر کہتا ہے کہ اب بلاؤ عباس کو کہ تمہیں سیب اٹھا کے دے دے، شیعہ بچے، بلاؤ حسین کو، یو کال دی حسین کہ آپ کو سیب اٹھا کے دے دے، بچے جنہوں نے اپنے گھر میں نام سنا عباس کا، مولا حسین کا، تمام خاندان اہل بیت کے مقدس افراد کا نام سنا ہوا ہے، ایک عقیدت ہے، کتنے بہترین طریقے سے ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی تھی کہ بلاؤ عباس کو، بلاؤ حسین کو، بلاؤ اپنے امام کو، تمہیں سیب اٹھا کے دے دے، بلاؤ علی کو، اللہ محالہ سیب ان مقام پہ رکھا ہوا ہے، اور جب بچوں سے سارے سوال کر لیا کرتے تھے تو پھر کہتے تھے اچھا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور آؤ، اور آ کر اٹھا کر سیب خود کھا لو، ذہن میں تاثر کیا دیا گیا کہ تم خود چاہو تو کر سکتے ہو، نہ عباس، نہ حسین، نہ علی، نہ موسیٰ کاظم، نہ محمد تقی جواد، نہ حسن عسکری، نہ امام زمانہ علیہ السلام، کوئی نہیں، اس کو آپ کہتے ہیں لا مذہبیت، صدام کون ہے، نہ شیعہ نے سنی ہے، صاحبان اقتدار کا تو مذہب ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بہت بار کے سنے ہوئے معاملات ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کیوں، مجھے ارتباط کرنا ہے، اور اب آپ اپنے شہر کے معاملات بھی جانتے ہیں کہ 25 بچیاں کہاں سے برآمد ہوئی ہیں، آپ جانتے ہیں، پڑھ رہے ہیں نا میڈیا کو، این جی اوز کیا ہیں کراچی میں پچھلے دنوں میں، 11 سے 20 محرم کے درمیان میں ایک این جی او کے دفتر پر پولیس کا ریڈ، آپ کے علم میں ہے سارا مسئلہ، نقشے برآمد ہوئے، میپ برآمد ہوئے، این جی اوز، سماجی کارکن، اور نام لیے بغیر کہتا ہوں کہیں سے کئی کلو سونا چوری ہو گیا، این جی او، ہزاروں ڈالر این جی او، اللہ اکبر، یہ سماجیات ہیں، کیسے کارروائی کر رہے ہیں، میرا پورا عنوان یہ نہیں ہے، صرف سمجھانا یہ ہے کہ جیسے بچے تیار ہوئے صدام کے دور میں، صدام کے زمانے میں، تو اس کو ایسے افراد مل گئے عراق میں بھی कि जिन्होंने सरकारे सैयद शहदा के हरम में फायरिंग की है, हरम के दरवाजे को चला दिया। क्यों? कि बच्चे तैयार किए गए थे। अब समझिएगा कि अगर सद्दाम के दौर में 30 साल का जमाना उसका हुकूमत का, उससे पहले से जो बच्चे स्कूल में तैयार किए गए वो ऐसे हो गए, तो अब इमाम मुस्तफा अलैहिस्सलाम का जमाना, मौलाए मुत्तकियान का जमाना, अब कौन सा एनजीओ है? अब शाम का इलाका। और शाम के इलाके में वो एनजीओ नहीं है, अलबत्ता एक मसला है कि उसने 50 साल हुकूमत की और 50 साल हुकूमत में ऐसे स्कूल कायम किए गए जिनमें सुबह से शाम तक बच्चों को रखा जाता था, कि दोपहर का खाना भी बच्चे स्कूल में खाएंगे। अब मैं इसे स्कूल कहूँ या मदरसा, अखलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, हो सकता है इश्तबा हो जाए। सुबह से बच्चा आएगा, शाम को जाएगा, खाना यहीं पर खाएगा। और खाना खिलाने का मतलब क्या था? कहा जाता था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे लाजिम है, ऐसे हर बच्चे पर लाजिम है कि पहले अली पर लानत करे तब खाना मिलेगा। अलयाज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मजबूरी है कि ताकि अंदाज़ा हो एक कैसे अफराद पैदा हुए थे, कैसा माहौल था। और ऐसे माहौल में कि जिन बच्चों को मालूम था कि जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक खाना नहीं मिलेगा, वो तैयार हुए। लेकिन उसके बावजूद मेहनत इमाम मुश्तबा, 50 साल की मजबूत तरीन गवर्नमेंट दमिश्क गवर्नमेंट, इमाम मुश्तबा के 10 साल की खामोशी ने और आपके उस बेहतरीन अमल और इनकलाब ने ऐसी तब्दीली कायम की है कि वो तमाम के तमाम मुखालिफीन, हालांकि इमाम मुश्तबा के हालात बहुत सख्त गुजरे, इतने सख्त गुजरे कि शायद जितने सख्त मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हालात भी नहीं थे। और चूंकि जुबान मौला के हालात तो आपके इल्म में, 25 साल आपकी खामोशी और 25 साल में हालात ऐसे बदले हुए कि शहजादी कौनैन से मौलाए मुत्तकियान का सवाल कि आप रंजीदा क्यों हैं, और आप फरमाती हैं अबल हसन मैंने सुना है कि अब लोग इससे बदल गए कि आपको सलाम भी नहीं करते। इमाम ने इरशाद फरमाया ये मदीना है, लोग कूफे की बात तो करते, मदीना क्या है? 25 साल मदीने के हैं ये। इमाम फरमाते हैं बिन रसूल अगर इतना ही होता तो गनीमत था, बात तो इससे आगे बढ़ गई। बीबी तड़प के फरमाती है इससे आगे अब क्या और बढ़ गई बात? आप फरमाते बिन रसूल मैं जिसको सलाम कर लेता हूं वो तो मुझे पलट के सलाम का जवाब भी नहीं देता। तो ऐसे हालात बनाए गए थे जिहाद के हवाले से, मुजाहिदीन के हवाले से, मौलाए कायनात की शुजात को मखलूत करने के लिए बहुत से अफराद को नए नए नामों से नवाजा गया था। इसलिए आप देखते कि इन 25 साल आदवार में कितनी जंगें इस्लाम की और भी हुई। रोम फतह हुआ, शाम फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, फलस्तीन फतह हुआ, इन तमाम जंगों में खानदान अहले बैत से किसी फर्द को शामिल होने की इजाजत न दी गई। फिर जिन जिनको शामिल किया गया था उनको नए नए अलकाब से नवाजा गया ताकि भूल जाएं वो किस्से। जंग यमामा, असहाबे बदर की वो जमात जिसने मौलाए मुत्तकियान के शुजात को, अंदाज को देखा था, सबको भेज दिया वहां पर, 70 अफराद शहीद हो गए। अब वो खत्म हो गए जिन्होंने अपनी आंखों से ذوالفقار علی ابن ابی طالب کو چلتے ہوئے دیکھا تھا. اب قصے کون بیان کرے, ختم ہو گیا مسئلہ مدینہ. اب یہ بات واضح ہو رہی کہ 25 سال میں کون سے لوگ بدلے تھے جو مولا متقیان کے سلام کا جواب دینے کو بھی تیار نہیں تھے. ان 25 سالہ دور میں مولا مشتبہ کی بھرپور جوانی ہے. اپنے نانا کے دور کو ملاحظہ کر رہے اور امام مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے معاملات پر بہت کم واقعات, ان میں سے ایک خاص واقعہ, شب جمعہ بھی ہے, شب توبہ اور شب مغفرت بھی ہے, شب زیارت بھی ہے اور شب نصرت امام زمانہ بھی ہے. انشاءاللہ خدا ہم سب کو نصیب کرے. صلوات با آواز بلند پڑھ لی, شب جمعہ ہے. چلیں آپ نے صلوات پڑھی ہے نا, اس کا ایک حوالہ امام مشتبہ کے روایت سے پیش کر دیتا ہوں, بہت فائدہ مند ہے. اور یہ اس سوال کا جواب ہے جو جناب خضر علیہ السلام نے انبیاء خدا میں سے, جس نبی کا بہت آنا جانا بیان کیا گیا معصوم کی خدمت میں, وہ کون سے نبی ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام. آپ شکل عام مومن میں آتے ہیں, لوگ پہچان نہیں پاتے سوائے معصوم کے آپ کو. بعد میں لوگ سوال کرتے ہیں یہ کون تھے بزرگ جو آپ سے اس طرح سوال کر رہے تھے, تو معصوم سمجھاتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی خضر علیہ السلام تھے جو روز ہماری ملاقات یا زیارت کو آیا کرتے ہیں. تو ایسے ہی امام مشتبہ کی خدمت میں جناب خضر کا آنا اور سوال کرنا, سوال کیا ہے یہ بتائیے کہ انسان کا حافظہ باتوں کو محفوظ کرنا اور انسان کا نسیان باتوں کو بھول جانا یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یعنی حافظہ ہے تو بنیاد کیا بنے گی اس حافظے کے لیے, اور اگر نسیان ہے تو بنیاد کیا بنے نسیان کے لیے؟ بالکل اسی انداز کا سوال مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے 3 سوالوں کے ذہن میں کیا گیا. وہ 3 سوال کیے گئے تھے مولا سے, سوال کرنے والا کون؟ وہ حاکم جو بنائے گئے مسلمانوں کے, وہ تھے خلیفہ دوم کے اعتبار سے روایت ملتی کہ آپ نے سوال کیا تھا. کیا سوال کیا تھا مولا سے؟ سوال یہ کیا تھا, 3 سوالوں میں ایک سوال بیان کرو خالی, کہ یہ بتائیے کہ انسان کبھی کبھی کوئی بات بیان کرتے کرتے بھول جاتا ہے, اور کبھی کبھی بلا وجہ بیٹھے ہوئے وہ بات یاد آ جاتی ہے, جبکہ تعلق نہیں ہوتا, بلا وجہ بیٹھے ہوئے بات یاد آ گئی, اور کبھی کبھی بالکل عین وقت پر زبان پہ آتے آتے بھول گیا. سبب کیا ہے اس کا؟ نسیان اور حافظے کا. تو امام کا جواب یہ تھا, یہ بات میں اپنے تمام تر جوانوں کی خدمت میں پہنچا دوں کہ کسی معصوم کے جواب کو معصوم کے علم کا معیار مت سمجھیے گا. معصوم اپنا سارا علم کسی ایک سائل کے سوال کے جواب میں انڈیل دیں یہ عقل مندی نہیں ہے. چلیے اگر اس بات کو میں آسان نہ کر سکا, تو اگر آپ سے آپ کے گھر میں آپ کے بچے نے سوال کیا یا مجھ سے سوال کیا, میرے بچے نے ابھی پڑھتا ہے نرسری میں اور سوال کیا خدا کے بارے میں, اب میں اس کو اگر آیت توحید سناؤں, میں اس کو اگر روایات توحید سناؤں, کیا خاک سمجھے گا؟ میں اس کو اپنے لیول پر لا نہیں سکتا, مجھے لا محالہ اس کی ذہنی سطح پر آ کر اس کا جواب دینا پڑے گا. معصوم کا فرمان ہے تکلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے کلام کیا کرو ان کی عقل کی مقدار دیکھ کر. تو امام نے سوال کا جواب دیا ہے اپنے علم کے اعتبار سے نہیں, سائل کے ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے. ارشاد فرمایا
اور فرما سکتے تھے ارشاد کہ یہ جواب ہے، یہ مسئلہ ہے، نہیں، کیا امین تھا، امین کا جانشین تھا، ارشاد فرمایا کہ مجھ سے میرے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، ایک طرف امانت ادا ہو رہی ہے، ایک طرف دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی بیٹھتے تھے، ہم بھی بیٹھتے تھے، ان کو خبر نہ ہوئی، ہمیں خبر تھی کہ حبیب نے کیا فرمایا۔ تو ایک طرف بے خبری بھی ظاہر فرمائی ہے سامنے والے کی، ایک طرف امام نے اپنی امانت داری کو بیان کیا کہ میں، مجھ سے میرے حبیب نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا کہ یا علی، انسان کا دل ایسے جیسے چمکتا ہوا چاند آسمان پر، روشنی دیتا ہے تو انسان کا حافظہ ساتھ دیتا ہے، اور اگر جیسے بادل کا کوئی ٹکڑا یا بدلی چاند کے سامنے واقع ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے روشنی کا رابطہ ختم یا کم ہو جاتا ہے، ایسے انسان کے دل کی مثال ہے کہ اگر اس پر خیالات کا کوئی بادل کا ٹکڑا آ جائے تو انسان کا حافظہ اس کے دل سے منقطع ہو جاتا ہے، اور اچانک جب کچھ دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا ہٹ جائے تو جو بات پہلے بھول گئے تھے بلا وجہ بیٹھے بیٹھے یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ مولا کائنات کا جواب تھا، اور امام مصطفیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ جب پوچھا حضرت خضر علیہ السلام نے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا سوال آپ کے اپنے لیے نہیں تھا بلکہ کسی کو سنانے کے لیے، جو بیٹھے ہوئے افراد تھے کہ بتائیے حافظہ اور عدم حافظہ بنیاد کیا بنے گی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایک پیالے کی طرح سے ہے، ایک ظرف کی طرح سے ہے، انسان کا دل ایک ظرف کی طرح سے ہے، ایک پیالے کی مانند ہے، اس میں مصروف پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر مصروف کا تعلق انسان کی نگاہوں سے متصل ہو جائے، انسان کا حافظہ برقرار رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے یاد رکھیے، جو کامل درود آل محمد پڑھے اس کا حافظہ مستقل رہتا ہے۔ اور جو درود کو ترک کر دے اس کا حافظہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ارے جس کا درود حافظہ بڑھائے اس محمد پر نسیان کا الزام آئے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، تلوار پڑھے محمد والے۔ اب آپ غور کیجئے گا، امام کے سوال کا جواب بھی آ گیا اور درود کا عنوان مکمل ہو گیا۔ امام سے ایک سوال اور کیا گیا تھا، امام کے بچپن کے حالات بھی بیان کر رہے ہیں، امام کے مسائل جو آپ سے پوچھے گئے سوالات، ان میں ایک سوال وہ کہ اس سوال کو بہار میں بھی اور اس کے علاوہ تحف العقول میں بھی، اور وہ جو کتابیں آج کل اردو میں ترجمہ ہو رہی ہیں، اس سوال عوام کے اور جواب امام کے، اس میں جو ایک خاص حصہ ہے امام مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات، اس میں بھی یہ ٹکڑا موجود ہے، البتہ مختلف ترجمے مختلف آپ کو ملیں گے۔ پوچھا گیا امام سے کہ مولا مل عقل، عقل کی تعریف کیا ہے؟ اور عقل کی تعریف بیان کرنے سے پہلے خالی ایک آپ کی فضیلت بیان کر دو، جو بہت بار بیان ہوئی ہے اور بیان ہوتی رہنی چاہیے، سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اپنے شہزادے حسن مصطفیٰ کے بارے میں، اس روایت کو توجہ کیجیے گا، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ لو کان العقل رجلا، اگر عقل مجسم شکل بشر میں آ سکتی ہوتی، لو کان العقل رجلا، اگر عقل شکل بشر میں مکمل طور پہ آ سکتی ہوتی تو زمانے میں کسی کی شبی نہ ہوتی، لکان الحسن، اگر ہوتی تو شکل حسن میں ہوتی۔ اور اگر اس روایت کے بعد بھی کوئی اور تائید چاہیے ہو تو جملہ معصوم کا کافی ہے، ہمارے اور آپ کے شاید نصیب سنور جائیں، مقدر کامل ہو جائیں اور ہم نہ مریں اور ظہور امام زمانہ ہو جائے۔ جب ظہور امام زمانہ ہوگا تو دستِ عصمت، معصوم کا دستِ عصمت جیسے ہی انسان کے سروں پر آئے گا تمام انسانوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ اگر امام کا دستِ امامت کسی انسان کے سر پر آ جائے، اس کی عقل کامل ہو جائے۔ عقل کی تعریف اس سے پوچھی گئی جو مجسم عقل ہے۔ اللہ اکبر، امام مجتبیٰ کا مقام کتنا بلند ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر عقل مجسم ہو تو حسن ہے، اور آپ سے پوچھا گیا مل عقل، مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ اب مجبوری پھر دوہراتا ہوں جملے کو کہ سامنے والے سوال کرنے والے کے حیثیت میں امام نے عقل کی تعریف کی ہے۔ عقل کی تعریف آپ کو مختلف ملے گی، کبھی عقل کی تعریف مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ میں الگ ملی۔ آپ فرماتے ہیں العقل ما عبد به الرحمن وقت سبب الجنان۔ عقل کی دو تعریفیں یعنی دو مرحلے عقل کے ہیں، جس سے رحمان کو پہچانا جائے وہ عقل ہے، جس سے جنت میں جایا جائے وہ عقل ہے۔ تب چاہے انسان معاشرے کے الفاظ کو یاد کرے یا بھول جائے، مومن کو کہتے ہیں بیچارہ بیوقوف ہے، مومن جو نہ کما سکا وہ بیوقوف ہے، ہاں جو حرام نہ کما سکے وہ بیوقوف ہے۔ جب کیفیت یہ ہو جائے کہ مال حرام کو کہا جائے ھذا من فضل ربی، تو مومن تو ایسا ہی ہوگا، پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہی کہا جائے تو عقل کی تعریف کیا ہے؟ چالاکی، ہوشیاری۔ پھر تو حاکم شام بڑا عقل مند تھا۔ اگر یہی ہے عقل کی تعریف کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں العقل ما عبد به الرحمن، عقل جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی کی جائے۔ تو صاحب عقل وہ ہے جو زیادہ صاحب عبادت رحمان ہے۔ وقت سے بہل جنان، جس کے ذریعے جنت کو حاصل کیا جائے، عقل مند وہ ہے جو جنت کو حاصل کر لے۔ مگر امام مصطفیٰ کا زمانہ وہ ہے جب سوال کرنے والے سوال کر رہے، اور اب امام وہ تعریف نہیں کرتے، فرماتے التجرع للغصۃ ومداہنۃ للاعداء۔ عقل کی تعریف دو جملوں میں امام نے فرمایا۔ پہلا جملہ یہ فرماتے ہیں غصے کو ایک گھونٹ میں پی جانا عقل ہے۔ تجرع جرأت، گھونٹ، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں خاص طور سے جب دوائی پلانے کی بات ہو یا کچھ پینے کے حوالے سے قطرات کی بات ہو۔ الجرع التجرع للغصۃ، غصے کو ایک گھونٹ میں پی جانا عقل ہے۔ ومداہنۃ العدا، اور دشمن کو فریب دینا بھی عقل ہے۔ میں نے پھر اس بات کو محسوس کیا کہ بہرحال امام سے سوال کرنے والے کچھ ایسے لوگ تھے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، کیا زمانہ ہے بچپن سے لے کر جوانی تک، اور کن کن مقامات کو یاد کیجئے امام مجتبیٰ کے حوالے سے، ابو محمد کے حوالے سے، جو ولی کہلاتے ہیں، طیب کہلاتے ہیں، زکی کہلاتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو آپ کو لقب پسند ہے وہ سید ہے، اور سب سے بہترین تذکرہ جو آپ کو پسند، تذکرہ موت، تذکرۃ القبر، تذکرۃ القیامت۔ جیسے مولائے متقیان کو کیا پسند، شہزادی کونین کو کیا پسند، ایسے مولا حسن کو کیا پسند؟ تذکرہ موت، بچپن سے جوانی، کیا زہد، کیا تقویٰ، اور کیا انتخاب شب جمعہ بھی ہے. اور بہرحال میں تو اس میں منتظر بھی تھا کہ شاید آج حدیث قصہ پہلے ہوگی، بعد میں یہ شروع ہوگی. تو حدیث قصہ شب جمعہ، چلیے جملہ سن لیجئے. لوگ بہت تلاش کرتے ہیں کوئی بتائیں، ایسا وظیفہ بتائیں، گھر میں برکت نہیں ہو رہی، بے برکتی ہے، نحوست ہے. نحوست تیرا تیزی کی نہیں ہوتی، یہ تو بنو امیہ کے الفاظ ہیں. سفر المظفر، سفر الخیر، اس مہینے کے نام، تفصیل انشاءاللہ کل خطبہ جمعہ میں. سفر برکت کیسے ہوگی گھر میں؟ کہ برکت کا پہلا کام یہ کرو کہ جب وقت اذان ہو تو ہر مومن اپنے گھر میں اتنی بلند آواز میں اذان دے کہ کم از کم گھر کے ہر حصے میں اذان کی آواز پہنچ جائے. دلیل چاہیے کہ جب کوئی آفت آتی ہے، حادثہ، سیلاب، زلزلہ، آندھی، طوفان، بات پڑھے محمد وال، سلوات پڑھ لیں محمد، سلوات پڑھ لیں محمد و علی محمد. دیکھ لیا آپ نے، دیکھ لیا آپ نے، ابھی صرف اذان کا تذکرہ شروع ہوا تھا اور اس جملے کو مکمل کرنے نہ دیا گیا. ہر گھر میں برکت کے لیے کیا کرو؟ دلیل چاہیے کہ جب کوئی بڑی آفت علاقے میں آتی، کرتے کیا ہیں؟ کیا دو ہی کام کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں یا ناد علی پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اذان بھی دو اپنے گھر میں، آپ نہیں ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید خواتین کا اذان دینا منع ہے، ایسا نہیں ہے. خواتین کے لیے بھی آواز کا مسئلہ الگ ہے کہ ان کی آواز کسی نامحرم تک نہ پہنچے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن اذان اقامت جیسے مرد کے لیے، ایسے عورت کے لیے. آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، کوئی گھر میں ہو اذان دے دے، خاتون ہو تو آواز آہستہ ہو، مرد ہو تو آواز بلند ہو، اتنی بلند ہو کہ گھر میں جہاں جہاں کونے کمرے موجود ہیں وہاں تک آواز پہنچ جائے. کم از کم اور کسی وقت میں گھر میں ہو نہ ہو، فجر کے وقت تو گھر میں ہوں گے، اور سب سے مشکل وہی اذان ہے. اور شہزادے علی اکبر کو امام نے منتخب کیا اسی اذان کے لیے کہ شاید کوئی سنت علی اکبر سمجھ کے کر لے. تو گھر میں اذان دے برکت کے لیے، برکت کے لیے. اور حدیث قصہ پڑھیں، مسجد کی حدیث قصہ نہیں کافی نہیں آپ کے لیے، امام بارگاہ کی نہیں، وہ امام بارگاہ کے لیے ہے، مجلس کے لیے ہے. اپنے گھر میں، اپنے گھر میں بیٹھ کر جتنے بچے بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، اہلیاں ہیں، بٹھا کے حدیث قصہ پڑھیں، گھر میں ایسی برکت آئے گی اور ایسی نحوست دور ہوگی. جب تذکرہ ہوگا کہ کبھی حسن آئے تھے اور آ کے ماں کو سلام کیا تھا، اور کبھی حسین آئے تھے اور آ کے ماں کو سلام کیا تھا. حسن آئے، پورے گھر کا واقعہ ہے نا، گھر کی بات ہے، کب کا واقعہ ہے؟ کیا ہجرت کا دسواں برس، چوبیس ذلحج کی رات، چوبیس ذلحج کا دن آنے سے پہلے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. میں اس لیے تراسی تاریخ سے اس کو متصل کر رہا ہوں کہ حدیث قصہ تو پڑھی جاتی ہے, تاریخ بہت کم ریپیٹ ہوتی. شب عید مباہلہ, مباہلہ کی دو روایتیں, 24 ذی الحج یا 25 ذی الحج, ہمارے شورت 24 کو ہے. 24 ذی الحج کی شب اللہ کے رسول کے گھر میں آنا, شہزادی کونین کے گھر میں آپ کا آ کر چادر طلب کرنا, پورا واقعہ آپ کے علم میں, دہراؤں گا نہیں, خالی ایک جملہ. اور پھر شہزادی کا بابا کو چادر لا کے اڑھا دینا, اور جب کوئی کمزوری محسوس ہو, شہزادی کو چاہیے تھا کچھ دودھ کا شربت بنا کے پیش کرتی, شاید شوگر لو ہو رہی ہو, کچھ میٹھا پیش کرتی, مگر عجیب کیفیت ہے آل محمد کی. آپ فرماتے ہیں مجھے بدن میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے, شہزادی اپنے بچوں کو نانا کے پاس بھیج رہی ہے, جاؤ, سمجھا رہی ہیں کہ اگر پیغمبر کی توانائی کا عنوان سمجھنا ہو تو پیغمبر کی توانائی کا نام حسن ہے, پیغمبر کی توانائی کا نام حسین ہے, ورنہ یہ زیب تو نہیں دیتا کہ بابا یہ کہیں کہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں اور یہ بچوں کو بھیج دیں. جب امام مشتبہ آئے ہیں سب سے پہلے یہ آپ کو شرف ملا کہ حدیث قصہ کے واقعے میں زیر قصہ ختم یہ مرتبت سے ملنے والے سب سے پہلے شخص معصوم امام مشتبہ علیہ السلام. آگے سلام کیا, السلام علیکم یا جدہ, یا رسول اللہ میرا سلام ہو آپ پر, اے جد, اے نانا محترم, اے اللہ کے رسول, اتعزد لی, کتنے بڑے ہوں گے. جب یہ حدیث قصہ میں شہزادے کی آمد بیان ہو رہی ہے, آپ کی عمر کتنی ہوگی, تو ہجرت کے تیسرے برس میں شہزادے کی آمد ہے, تو 7 سال اور کچھ مہینے اوپر, غالباً 3 مہینے, 7 سال 3 مہینے شہزادے آئے, آ کے سلام کر رہے ہیں, السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ, اتأذن لی ان ادخل معک, کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں. اللہ اکبر, روز تو آتے تھے بغیر اجازت کے داخل ہو جاتے تھے. ارے رسول حالت نماز میں ہوں تو کبھی پوچھا حسن نے کہ نانا میں سوار ہو جاؤں, صلوات پڑھے محمد والے محمد, پوچھا کبھی؟ رسول خطبہ دے رہے ہوں اور آ کر امام قریب آ کر ممبر پہ آ جائیں, گود میں آ جائیں, پوچھا کبھی؟ اس کا مطلب ہے کہ خاص انتظام ہو رہا تھا کہ شہزادہ پوچھ رہا تھا نانا میں داخل ہو جاؤں. افرند علیک السلام یا ولدی, یا ولدی, یا ولدی, اگر شب عید مباہلہ میں حدیث قصہ سمجھ میں آ جائے تو 24 تاریخ کو مباہلہ سمجھ میں آ جائے گا. یا ولدی, کل بیٹے لے کے جانے نواسے نہیں, مباہلہ میں لے جانے بیٹے, نواسے نہیں لے جانے. تو شہزادہ کہہ رہا یا جدہ ہو نانا, آپ کہتے ہیں فرما دیتے نواسے, تو کیا رسول خدا کو عربی میں نواسے کا لفظ نہیں آتا تھا؟ الوات پڑھے محمد والے محمد پر. فرما دیتے وعلیک السلام یا ولدی, اور پھر یا ولدی کہہ کر ایک رابطہ یہاں سے بیان کیا, ویا صاحب حوضی, اور اے حوض کوثر پر میرے ساتھ کھڑے ہونے والے, صاحبہ, صاحب وہی صحابی, صحبت, ساتھ دینے والا, صاحبہ حوضی, قد اذنت لک, اے میرے بیٹے اور اے حوض کوثر پر میرے ساتھ کھڑے ہونے والے, حسن کون؟ رسول کا پہلا بیٹا. انشاءاللہ کچھ گفتگو کل کریں گے مباہلے کے حوالے سے, کہ امام مجتبیٰ کی کیفیت کیا ہے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بڑا مقام خدا نے امام مجتبیٰ کو دیا, حدیث قصہ میں بھی یہ شرف آپ کو ملا, فاطمہ آخر میں آئی ہیں, مولا کائنات ان کے بعد آئے یعنی ان سے پہلے, جناب سیدہ سے پہلے, آخر میں سیدہ, اور ان سے پہلے سرکار سید الشہداء, سب سے پہلے کون داخل ہوا؟ اس نے توانائی رسول کو بحال کیا ہے, اسے حسن کہتے ہیں. آج بہرحال چوتھا دن مجھے ہو گئے یہاں پر آتے ہوئے, پوری گفتگو کوشش تو کرتا کہ شاید شہزادی کونین کی بارگاہ میں یہ پیش کر سکے کہ ہم نے آپ کے بیٹے حسن کو یاد کیا تھا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب ذکر خدا کی بات آتی ہے نا, تو کہا جاتا ہے کہ جہاں کوئی ذکر خدا کرنے والا نہ ہو وہاں ذکر کرنا بہت افضل ہے. جیسے کہ مثال, مسجد میں ذکر خدا کرنا ٹھیک ہے, اچھا ہے, ثواب ہے, لیکن یا اور لوگ بھی کر رہے ذکر خدا, لیکن اگر کوئی بازار میں جا کر ذکر خدا کرے تو وہ افضل ہو جائے گا, کیونکہ بازار میں لوگ ذکر خدا نہیں کر رہے بلکہ خدا کو بہت سے لوگ بھولے ہوئے ذکر خدا. اور ایسے میں اگر آج لوگ امام مجتبیٰ کو بھولے ہوئے ہوں اور آپ خوش نصیب ہیں جتنے آ رہے ہیں, آپ صرف معصوم سے محبت میں آ رہے ہیں, اور یہ قل لا اسألکم علیہ اجرن صرف مولا حسین کے نہیں ہے, یہ مولا کائنات کے لیے نہیں ہے, جناب سیدہ کے لیے ہی بس نہیں ہے, اس میں شامل ہیں امام مجتبیٰ. کل اگر قیامت کے میدان میں پوچھ لیا جناب سیدہ نے کیا حسن میرا سوتیلا بیٹا تھا, کہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا آنے کا, اللہ اکبر, آپ کہہ سکتے تھے کہ کوئی پروگرام نہیں تھا, کوئی بیان نہیں تھا, ہم نے سنا نہیں تھا, اب تو بیان ہے, پورا عشرہ ہے انشاءاللہ اسی موضوع پر. امام کا بچپن, جوانی, 7 سال 3 مہینے, حدیث قصہ میں آپ کی آمد ہے. اور چونکہ میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ امام کے پورے حالات کو ساتھ لیتے ہوئے امام کے اصحاب کا تذکرہ بھی کروں گا. ایک صحابی ایک ایک دن بیان کر رہا, کسی مومن نے خواہش کا ظاہر کیا کہ جناب رشید حجری, ان کو رشید بھی پڑھا جاتا ہے, ان کے حال بھی بیان کروں, مگر آج نہیں, آج عبداللہ ابن جعفر الطیار کا بیان ہے. امام مجتبیٰ کے صحابیوں میں ایک عظیم نام, صحابی کہیں, انصار کہیں, اہل بیت کا فرد, فرد اہل بیت, اور ایسے فرد اہل بیت کہ ثانیہ زہرا کے لیے مولا متقیان کا انتخاب عبداللہ ابن جعفر. بہت سارے سوالات بھی ان کے بارے میں, اور سب سوالات کو سمیٹتے ہوئے خاص ایک سوال, کربلا میں عبداللہ ابن جعفر طیار کی عدم شرکت, سرکار سید الشہداء کے ساتھ آپ نہیں ہیں, ایک سوالیہ نشان کے طور پر ان افراد کے لیے جو نہیں جانتے آپ کو, تو پہلی بات واضح کر دوں کہ کیا مولا متقیان کو اتنی خبر نہیں تھی کہ جس سے اپنی بیٹی کا عقد فرما رہے ہیں یہ کربلا میں حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا, کیا خبر نہیں تھی؟ بے خبر تھے یا باخبر تھے؟ اگر باخبر تھے تو پھر بھی انتخاب کیا, تو کوئی فضیلت تو ایسی ہوگی, کوئی فضیلت تو ایسی ہوگی. اور یہ بات بھی واضح کہ رشتے تو بہت آئے تھے جناب ثانیہ زہرا کے, مگر آپ نے اپنے حبیب کی حدیث کو بیان کیا. میرے حبیب نے فرمایا کہ ہماری بیٹیاں بناتنا لبنینا, ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں, یعنی خاندان کے بیٹوں کے لیے. پھر آپ کا انتخاب, آپ کی دو بیٹیاں خاص, ام کلثوم جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہن, ان دونوں کے نکاح. امام نے جناب جعفر طیار کے دو بیٹے عبداللہ ابن جعفر الطیار, محمد ابن جعفر الطیار. اب یہ موضوع افسانہ عقد ام کلثوم کے حوالے سے شاید پھیل جائے, لیکن وقت نہیں ہے. ام کلثوم کون ہیں؟ یہ ام کلثوم کون ہیں؟ ام کلثوم زینب صغریٰ, اور امام کی حدیث اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی بیٹیاں آپ کے خاندان کی بیٹوں کے لیے. کف ہم مرتبہ ہم پلہ, جو ثانیہ زہرا کا کف قرار پائے اسے کہتے ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار. حبشہ, سرزمین حبشہ, ہجرت مسلمانوں کی, پہلا مسلمان جو وہاں پیدا ہوا حبشہ میں عبداللہ ابن جعفر طیار. اللہ کے رسول کی دعا, سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی, مولا کائنات کی دعا, اور پھر جملہ مکمل کرتے ہوئے ہمارے یہاں گھر داماد بننا شاید عیب سمجھ میں آتا ہے, وہ الگ موضوع ہو جائے گا, لیکن جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر داماد ہیں, امام کی بیٹیاں امام کے ساتھ رہتی ہیں, جناب ام کلثوم بھی, ان کے شوہر بھی, جناب زینب بھی, ان کے شوہر بھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا گھر بھی ہے, لیکن اطاعت امام میں عبداللہ ابن جعفر طیار پہلے مدینے میں, ساتھ ساتھ پھر جب مولا کائنات کوفے گئے تو کوفے میں ساتھ ساتھ, جب کوفے سے امام مشتبہ کی 7 مہینے کی حکومت کا زمانہ مکمل ہوا اور پھر مولا مشتبہ واپس مدینے آ گئے, عبداللہ ابن جعفر طیار پھر مدینے آ گئے. لیکن کربلا کیوں نہ گئے؟ اس میں ایک بہت بڑی معتبر وجہ, اتنے کمزور اور اتنے بیمار کہ بینائی ساتھ چھوڑ چکی تھی. عبداللہ ابن جعفر طیار کی بینائی ساتھ چھوڑ چکی تھی. خدا نے آپ کو دو بیٹے عطا کیے تھے, کبھی اگر پھر بھی سوال ذہن میں اٹھے تو جناب ام البنین کربلا میں نہیں گئی, کیا ان کی عظمت کم ہو گئی؟ ان کے 4 جوان بیٹے. عبداللہ ابن جعفر طیار کو خدا نے 2 بیٹے عطا کیے. آپ کے ایک بھائی محمد ابن جعفر طیار جناب ام کلثوم کے شوہر, ان کی اولاد کوئی نہیں ہے, اسی لیے وہ آپ مصائب پڑھتے ہیں سنتے چلے آئے کہ شب عاشور بی بی ام کلثوم نے فریاد کی تھی میرے کوئی اولاد نہیں ہے, اور جناب عباس پیش ہو گئے تھے. اگر کل آپ کی طرف سے کوئی فدیہ نہیں ہے تو یہ غلام فدیہ ہو جائے گا, آپ کے اولاد کوئی نہیں. اور تیسرے جناب جعفر طیار کے ایک اور بیٹے جناب اون ابن جعفر طیار, محمد اور اون ابن جعفر طیار, یہ دونوں کے دونوں بھائی شوستر میں شہید کیے گئے, وہاں دفن کیے گئے. شوستر سے قریب وہ علاقہ ہے, وہاں پہ آپ کے مزارات ہیں, وہ الگ تفصیل ہے پھر کہ کون سی جنگ تھی, شہید کیسے ہوئے, کربلا میں نہیں تھے. ان دونوں کی یاد میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنے دونوں بیٹوں کے نام رکھے اون اور محمد, اپنے بھائیوں کی یاد میں اون بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ. اور اتنا روتے تھے مولا حسین کو یاد کر کے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار, یہ تمام مشکل حالات میں امام مشتبہ کے ساتھ تھے, مدائن کے واقعات ہوں, کوفے کے واقعات ہوں, امام کے زخموں کو आंखों के आंसुओं से तर कर देने वाले, इमाम पर अपनी जान कुर्बान कर देने वाले अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार। जब कभी अस्हाब इमाम हसन गिने जाएंगे तो उनमें ख़ास मुसाहिब हैं अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार। चूँकि ज़िक्र शहदाए करबला भी है, खाली दो जुमले कि वैसे तो हर शहीद ने करबला में नाम खूब खूब नाम कमाया है, अगर ज़ैनब के लाडलों ने किस तरह कुर्बानी पेश की है। जो मैदान करबला में इस तरह से आए थे कि कभी अपने दादा का नाम लेते थे, कभी नाना का नाम लेते थे। अल्लाह और शुजात की जौहर दिखाए। और आज दिल चाहता है कि दो चार जुमले मसाइब के, शब जुमा है, खुदा नसीब करे करबला मौला की ज्यारत, और उसके साथ साथ मैं कहता हूँ परवरदिगार करबला की ज्यारत अगर ना भी नसीब कर माली तो सरजमीन शाम पर भेज दे, जनाब ज़ैनब के रोज़े पर जाएं और जनाब ज़ैनब के बच्चों का पुरसा पेश करें। जिन शहीदों को माँ ने इस तरह से कुर्बान किया था कि बीबियाँ जमा हैं कि शहजादी बच्चों का पुरसा ले लीजिए, और ज़ैनब इनकार कर रही हैं ये तो फ़िदिया थे, फ़िदिया का पुरसा नहीं लिया जाता, बीबियों दुआ करो मेरा भाई बच्चा है, रोज़े आशूर बच्चों का मातम नहीं किया, 11 मुहर्रम को जब काफिला करबला से रवाना हो रहा है तो रावी हमीद इब्न मुस्लिम यजीद मौर्रिख कहता है हर शहीद की लाश पर उसकी वारिस बीबी आकर रुखसत हो रही थी, मगर मैंने देखा करबला में दो लाशें ऐसे थे जिन पर रोने वाला कोई न था। पूछा गया किसके बच्चे हैं, कहा गया ये ज़ैनब के लाडले हैं, का ज़ैनब कहाँ हैं, का हुसैन की लाश पर हैं। रोने वालों जुमला सुनोगे, हाय करबला से काफिला कूफा व शाम तक चला गया, सारे रास्ते बीबी ने हुसैन का नाम लिया है, जब नाम लेने का मौका मिला, मातम का मौका मिला, बच्चों का नाम नहीं लिया। हाँ जब कटे हुए सर वापस किए गए तो हर बीबी बढ़कर अपने इस वारिस के सर को गोद में लेती थी, कासिम का सर आया तो कासिम की माँ आगे बढ़ी हैं, असखर का सर आया तो रुबाब आगे बढ़ी हैं, लाने वाला ओन मोहम्मद के सर लेकर आया तो कोई बीबी आगे नहीं बढ़ती कि सर गोद में ले ले, लाने वाला पूछता है इमाम सज्जाद से कि मौला क्या इन बच्चों की माँ कहीं रास्ते में इंतकाल कर गई, इमाम फरमाते हैं ऐसा ना कहो, फूफी जान को आवाज़ दी, फूफी अम्मा आइए और मोहम्मद के सर आ गए, किस तरह उठकर आई हैं बीबी, फरियाद करती थी बेटा तू फैसला करके बता दे दुखियारी भाई का मातम करे या बच्चों का मातम करे, ना मातम किया करबला में ना कूफा व शाम में, वापस काफिला करबला आया है कब्रे हुसैन पर आई हैं और मोहम्मद का मातम फिर भी नहीं किया। जब वापस मदीने काफिला पहुंच गया और एक दिन अपने घर गई हैं, जाकर सहने खाना में बैठी हैं, अब्दुल्ला घर में वापस आए देखा कोई मुअज्जमा बैठी हैं, पूछा ए मुअज्जमा रास्ता भूल गई हैं किससे मिलने आई हैं, सर उठा के फरमाया वारिस नहीं पहचाना। अब्दुल्ला रोकर कहते थे बीवी बिल्कुल ना पहचान सका, अरे जिससे उसका शरीक हयात ना पहचान सके, उस ज़ैनब ने कितने मसाई बर्दाश्त किए थे कि घर में शौहर भी ना पहचान सके। जनाब अब्दुल्ला रो रहे थे, हाय सहारा दिया बीबी यहाँ क्यों बैठ गई, आपका अपना घर है, चलिए हुजरे में चलिए, सहारा दिया। अब जो हुजरे में आई हैं एक मर्तबा ओनो मोहम्मद के बिस्तरों को जनाब ज़ैनब ने देखा, माँ का दिल था कलेजा भर आया, दोनों बाजू फैला दिए, आओ मेरे प्यारों माँ से क्यों रूट गए, अरे कभी ओन का बातें करना याद आया होगा, कभी मोहम्मद का मुस्कुराना याद आया होगा, माँ थी ना बाजू फैला के फरियाद की है। रोने वालों जनाबे ज़ैनबे कुबरा, जनाबे ज़ैनबे कुबरा से जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार कहते हैं शहजादी एक सवाल करना चाहता हूँ। अब कड़प गई, पूछती पूछती हैं आप फरमाएंगे कि शहजादे क्या हुए, बच्चों की खबर दीजिए। रोने लगे अब्दुल्ला, तड़प कर कहते थे काश मैं भी करबला में होता, काश मैं भी करबला में होता, अपनी जान कुर्बान कर देता। अरे मेरे शहजादों ने जान कुर्बान की है, मुझे उनका सवाल नहीं करना, मुझे एक सवाल करना है। सवाल क्या करना है? इब्ने जाफर कहते हैं कि शहजादी ये बता दें, मैं बड़ा मुंतजिर था कि कोई ज़माना ऐसा है कि अपने आका हुसैन की जंग देख सकूं। मैं करबला में ना पहुंच सका, मैं करबला में ना था कि अपने आका की आखिरी जंग देख लेता। आप बताइए कि मौला ने आखिरी जंग कैसे लड़ी है, क्या शुजा और बहादुर थे अब्दुल्ला। जनाब ज़ैनब ने जुमला सुना, एक मर्तबा चेहरे को उठा के फरमाया, ए मेरे वारिस मेरे भाई की आखिरी जंग क्या पूछते हैं? अरे वो मैदाने करबला में गया 3 दिन का भूखा और प्यासा, आवाज देते जाते थे आओ अली अकबर बाप की जंग देख लो, आओ भैया बाप अपने बूढ़े भाई की जंग देख लो। अरे इस तरह से जिहाद किया कि करबला से फौजें कूफे की दीवारों से टकराने लगी। रोने वाले बस आखिरी जुमला जनाब ज़ैनब बयान कर रही थी, अब्दुल्ला रोते जाते थे। अब्दुल्ला की मोहब्बत सुनोगे? हाय, किसी गुलाम ने कह दिया एक दोनों शहजादे हुसैन की मोहब्बत में मारे गए, अगर करबला ना जाते तो महफूज रह जाते। अपनी जूती उतार के अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने गुलाम को मारा है, बदबख्त में खुद भी अगर करबला जाता अपनी जान आका हुसैन के।